الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کے پرنٹڈ رسالے ضیاء درود و سلام صفحہ 8 پر یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر ایک، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر دو، میری سنت زندہ کرنے والا، نمبر تین، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے مہروی کابینات کے عاشقان اولیاء کثیر تعداد میں، غالباً 2000 کے لگ بھگ، یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ 3 دن کے تربیت کے لیے تشریف لائے ہوئے، تو یوں آج مدنی مذاکرے کی سبیل بنی۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ہو بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے، جب تک اچھی نیت نہیں ہوں گی ثواب نہیں ملے گا، ایک بھی اچھی نیت نہ ہوئی تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ مسئلہ نہیں ہے کہ مدنی مذاکرہ جب تک جاری رہے گا میں بھی بیٹھا رہوں گا اور علم دین حاصل کروں گا، یا یہ نیت ہو کہ ایک گھنٹے تک سنوں گا، حسب حال نیت کرنی جیسی آپ کی پوزیشن۔ اب جب علم دین حاصل کرنا ہے تو ظاہر اس میں رکاوٹیں تو چلیں گی نہیں، وہ دور رکھنا ہوگا۔ مثلاً اسکرین پر خود کو تلاش کرنا کہ میں آؤں اسکرین پر، میں دیکھوں اپنے آپ کو، تو یہ آپ کا توجہ بٹ گئی تو علم دین حاصل کرنے میں یہ رکاوٹ پڑی۔ جو فیضان مدینہ میں تشریف فرمائے یہ ان کے لیے۔ اچھا، اب اگر آپ آ گئے تو دل میں خوشی کی کیفیت پیدا ہوگی اور ہنسی بھی بازوں کی نکل جاتی ہے، پھر بازو یوں داڑیاں سہلاتے ہیں، امامت سہلاتے ہیں، کچھ نہ کچھ حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ مزید مطلب خرابی ہے۔ دیکھنے والوں پر بھی اگر کوئی توجہ سے دیکھے گا تو اس کو بھی یہ عجیب سا لگے گا۔ پھر ایسی جب کوئی حرکتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جھٹکے مارتے ہیں کہ دیکھ دیکھ تو بھی آیا میں بھی آیا، تو اتنے میں وہ پھر کیمرہ جو ہے وہ گھوم جاتا ہے اپنے، اس کو بھگا دیتے ہیں ایسوں کو، یہ ہمارے کیمرہ مین بھی یوں، مطلب یہ کہ پھر آپ محروم رہ جائیں گے، سمجھ نہیں آئے گی کیا کہا جا رہا ہے، پھر حسرت ہوگی کرے میں چلا گیا، اب پھر انتظار ہوگا کب آؤں اسکرین پر، اس طرح اپنے آپ کو ڈھونڈنے میں آپ کا وقت برباد ہوگا۔ تو علم دین سے محرومی کیا یہ سامان ہے، اور اس میں غلط فہمیوں کا بھی امکان ہے کہ مسئلہ کچھ ہو بیان کیا گیا اور سمجھے کچھ، آپ آگے بڑھائیں کچھ۔ تو اس لیے اگر اپنے آپ پر نظر پڑ بھی جائے تو سمجھدار بھی ہیں بعض سائیں بھائی کہ جو یوں ہو جاتے ہیں، अपना मुंह नीचा कर ले, अपने आप को गौर से देखे नहीं, नॉर्मल हो जाए नीचे देख। इंशाल्लाह इस तरह उम्मीद है कि आपको नुकसान कम होगा। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फोन को बंद रखना है, मोबाइल फोन, वरना ये घंटियां बजाता रहेगा, आपको सीखने नहीं देगा। बंद भी रखे और इसको चेक भी नहीं करेंगे किस किस की मिस कॉल आई है, किसी का पैगाम SMS तो नहीं आया, कुछ भी नहीं। इसको कुछ देर के लिए भूल जाए। और बाद साहब भाई ये मूवी बनाते हैं तो ये भी ना बनाए, फिर आप जो मूवी बनाएगा उसको समझ क्या आएगी कि कहा क्या जा रहा है। अब इतना खर्चा करके इतनी दूर से अब तशरीफ लाए तो अब सीखे और तीनों दिन पूरा वक्त रहे मदनी हल्के, जो दिन में भी इंशाल्लाह तरकीब होगी इसकी, तो आज भी हुई थी, तो ये सब सुना करें। इधर से घूमे नहीं ना, मतलब शहर देखने जाए ना समुन्द्र देखने जाए, कहीं भी नहीं, पढ़े ही रहने से काम होगा। यहाँ पढ़े रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
पापा आपने अभी इरशाद फरमाया कि अपना मोबाइल फोन वगैरह चेक ना करें ना मैसेज चेक करें, तो जिस तरह ये पाक महरवी काबीना के इस्लामी भाई आए हुए हैं, तो अब मुझे मालूम है कि यहाँ बैठे हुए हैं, अब मैं इनको इस दौरान मदनी मुजाकरे के दौरान कॉल ही ना करूं या मैसेज ही ना करूं, करने वाले भी अगर थोड़ी एहतियात कर लें।
अच्छा, ये यहाँ बैठे बैठे भी करते होंगे, आंखों ने खाचे में होंगे तो करेंगे, और बाहर वाले जो दोस्त हैं अगर वो मदनी चैनल पे हैं तो वो भी, या घर वाले भी एहतियात फरमाएं कि इस दौरान अपनी अपना जो भी बेटा वगैरह है या भाई है जो भी है तो उसको फोन ना करें। ये भी अच्छी तवज्जो दिलाई, दोनों ही तरफ से ताउन होगा तो मदीना मदीना। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला
कहा जाता है कि सातों जमीन के नीचे जहन्नम है और ये लावा भी जमीन और पहाड़ से निकलता है, तो ये क्या जहन्नम की आग का हिस्सा है और ये क्यों निकलता है, इसमें क्या हिकमत है?
ये जो लाल लाल आग दिख रही है, जहन्नम की आग काली है, ये लाल नहीं है, तो ना जहन्नम की आग हम यहां देख सकते हैं दुनिया में, और जहन्नम की आग देखना तो दूर की बात है। अगर हदीसों में तो है कि जहन्नम को सुई के नाके के बराबर खोल दिया, सुई की नोक के बराबर खोल दिया जाए तो सारी मखलूक उसकी तपिश और बदबू से मर जाए। वो इतनी सारी आग जहन्नम की, जाकर किसी ने इसका भी तो बनाया होगा ना, तो जिंदा कैसे बचा। तो वारा लिए कि ये जहन्नम की आग नहीं है, ये जमीन के अंदर गर्मी तो है, तो ये इसमें कोई केमिकल्स इस तरह के होते होंगे, ये जो आग पकड़ लेते होंगे और आग जलती होगी, कभी बुझती होगी, तो ये जमीन का निजाम ही है। इसमें वो जो साइंसी तहकीक जो करते हैं उनको ज्यादा मालूम होती होगी। बहरहाल इसका ताल्लुक ये जहन्नम वगैरह से हम नहीं लगा सकते। वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ब जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
पापा अभी आपने सिरातुल जिनान खाया भी स्क्रीन पर, ये नई जिल्द आई?
ये नई जिल्द आई है सिरातुल जिनान की, पारा 19, 20, 21 तीन पारे। ये हमारे यहां सुबह जो मदनी हलका होता है उसमें भी पढ़ के सुनाते हैं, मदनी इनामात में भी इसके पढ़ने का है, तो इसका हदीया सिर्फ 320 रुपया। सारी जिल्दें हर घर में होनी चाहिए सिरातुल जिनान की, अल्लाह करेगा तो ये जारी है काम, इस पर तो 30 भी हो जाएंगी पूरे इंशाअल्लाह पूरे।
बस मदनी लाइब्रेरी कायम कर लें अपने घर के अंदर, इंशाअल्लाह मदीना मदीना होता रहेगा।
अच्छा, तो ये खरीदेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह खरीदें भी इसको पढ़ें भी, ये तो इल्म का समुंदर है कुरान करीम और इसकी तफसीर, तो इससे बढ़कर क्या है, कौन सी किताब है, इसको जरूर पढ़िएगा इंशाल्लाह, बहुत 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 दुनिया और आखिरत की बरकतें नसीब होंगी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
نئی فہرست جو ہے وہ مرتب ہو گئی ہے جس میں صراط الجنان کی ساتویں جلد بھی شامل کر دی گئی ہے. اور بھی مزید اس میں رسائل اور جیسا کہ ابھی نگران شورا نے فرمایا کہ گھر میں مدنی لائبریری اس کا قیام فرمائے, تو نئی فہرست کے مطابق جو کتابیں رسالے آپ مدنی لائبریری میں رکھنا چاہیں 27,495 روپے تقریباً اس کا ہدیہ بنتا ہے. تو جو کوئی مکمل لائبریری اگر خریدنا چاہے مکتبۃ المدینہ سے تو ڈسکاؤنٹ کے بعد یہ پورا پیکج جو ہے وہ 26,000 روپے میں دستیاب ہے.
ماشاءاللہ.
تو اپنے گھروں میں مکتبۃ المدینہ کی کتب اور رسائل رکھنے کا معمول بنائے, اور اس کے لیے مدنی چینل پر انشاءاللہ آپ کو نمبر بھی دکھایا جائے گا, اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کا آرڈر بک کیا جائے گا اور مناسب صورت میں اس کو آپ کے مطلوبہ جگہ پر بھی پہنچانے کی ترکیب بنائی جائے گی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے, میں اکاڑا پنجاب سے بات کر رہا ہوں. جب ہم لوگ قرآن پاک پڑھانے کے لیے حفظ کروانے کے لیے کلاس میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیسی کیسی نیتیں کرنی چاہیے, اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کا احترام کروں گا اور اس حدیث پاک پر عمل کروں گا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. تو یوں تعلیم دینا بھی ایک ثواب کا کام ہے. باوضو یہ کام کروں گا, قرآن کریم کا ہر طرح سے ادب بجا لاؤں گا, نہ اس کو زمین پر رکھوں گا نہ یہ نیچے ہو اور میں اوپر جا کے بیٹھوں گا, اور اس وقت کوئی چیخم چاخ وغیرہ بھی نہیں کروں گا جس سے بے ادبی سمجھی جاتی ہو. اور طلبہ کو محنت کے ساتھ شفقت کے ساتھ اور درست طریقے پر تعلیم دوں گا وغیرہ وغیرہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ثواب بڑھانے کے نسخے, اس میں نیتوں کے 72 مدنی گلدستے ہیں, یہ حاصل کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے ذریعے بہت ساری نیتیں سیکھنی نصیب ہوں گی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب
جی. محمد حماد صادق شاہ پپلا میاں والی سے. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں جب ہم داخل ہوتے ہیں اور جماعت سے پہلے بیٹھے ہوئے نمازیوں کو سلام کرنا کیسا ہے, کیونکہ اس وقت کئی احباب نماز سے سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نماز سنت ادا کر چکے ہوتے ہیں, تو جو نیا آدمی داخل ہوتا ہے مسجد میں اس کا سلام کرنا کیسا ہے؟
نہیں, یہ سلام کا موقع نہیں ہے, سلام نہیں کر سکتے اس وقت. جیسے کہ ابھی بیان ہو رہا ہو اور کوئی آیا تو سلام کرے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
لیک اتاری عرب شریف ضیاء کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ عالم برزخ کیا ہے اور کیا فوت شدگان کی روحیں اپنے متعلقین کو ملاحظہ کرنے یا گھروں میں آ جاتی ہیں؟ برائے مدینہ رہنمائی فرمائیے, جزاک اللہ خیرا.
عالم برزخ جو ہے وہ موت اور قیامت کے درمیانی جو وقفہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں. برزخ معنی پردہ, یہ بس پردے پردہ, اس میں ہم مطلب اس دنیا میں دخیل نہیں ہو سکتے نہ داخل ہو سکتے ہیں, جب داخل ہوں گے تو نکل نہیں سکتے, قیامت کو ہی نکلیں گے پھر, یعنی مرنے کے بعد وہ برزخ. تو روحوں کا تعلق بے شک جسم سے ہوتا ہے، کہیں بھی ہو ان کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، کیونکہ ثواب اور عذاب بھی روح اور بدن دونوں پر ہوتا ہے. کافر کی روح اور بدن کو بھی عذاب، اور مسلمان کی روح اور جسم جس کو یعنی کہ ثواب ملے گا، نعمتیں ملیں گی، تو وہ نعمتیں بھی ان دونوں کو ملیں گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد.
یہ کہتے ہیں کنیت کیوں رکھی جاتی ہے، کیا شادی شدہ ہی کنیت رکھ سکتا ہے؟
کنیت سنت ہے، اور چھوٹے بچوں کی کنیت بھی رکھی جا سکتی ہے، ایک دن کا بچہ ہو اس کی بھی کنیت رکھ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہنیں گھر میں جو مسجد بیت بناتی ہیں، کیا ان کے احکام بھی مسجد کیسے ہوں گے، اور کیا اس کا بھی اسی طرح ادب کرنا ہوگا؟
فرق ہے. مسجد بیت، مسجد جو جیسے ہم مسجد میں ہی تو وقف ہے، قیامت تک کے لیے وقف ہے، اور تحت الثرا ساتویں زمین کے نیچے سے لے کر عرش معلا ساتوں آسمان کے اوپر تک، یہ سب مسجد ہی مسجد ہے، فضا بھی مسجد ہے. جبکہ بیت مسجد بیت میں یہ نہیں ہوتا، وہ تو اپنی ملک رہتی ہے، یہ ان کا گھر ہے، وہ نماز کے لیے مخصوص کر لے، یہ مستحب ہے. ایک جگہ تو اس کو چاہیں تو چبوتری کی طرح بلند بھی کر لیں اگر گنجائش ہو، تو اس مسجد بیت میں اعتکاف بھی کر سکتی ہے عورت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ یہ کہ کچھ نہ کچھ ادب اس کا تو کیا جائے گا، ادھر بیٹھ کر گپے نہ ماریں، اس جگہ کو مطلب صاف ستھرا رکھیں، یہ جتنا ادب کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ عبادت کی جگہ ہے، عبادت کے لیے وہ جگہ نماز کے لیے انہوں نے مخصوص کی اپنے گھر میں، لیکن اس کی ملک رہے گی، ان کی ملک ختم نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی
الحبیب. آپ آیت درود کے بعد درود رضویہ ہی کیوں پڑھتے ہیں؟
درود رضویہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، تو درود رضویہ پڑھنا منع بھی نہیں ہے، اور پڑھنے سے وہ مقصد بھی حل ہوگا کہ درود پاک ہم نے پڑھ لیا.
میرے بابا کہتے ہیں اس میں تین درود ہیں.
وہی بولنے لگا تھا.
ماشاء اللہ. جی بابا،
اس میں درود بھی اور سلام بھی ہے. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ، صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ تک ایک ہوا، تو اس پر آل پر بھی درود ہے، درود ہے. پھر آ گیا سلام، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان پر درود و سلام ہو. اب یہ دوسرے میں درود و سلام دونوں ہے، اور آخر میں صلاتن و سلامن علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام ہو. تو یہ تین اس میں درود جمع ہے، زبردست درود شریف ہے یہ. صلو علی
الحبیب. حلم کیسے حاصل ہو؟ میں تھوڑا ایک اپنی طرف سے اضافہ کر دیتا ہوں، حلم کسے کہتے ہیں، یہ کیا اوصاف ہے اور یہ کیسے حاصل ہو؟ اور ویسے حلم کے ساتھ بابا بردباری کا لفظ عموماً استعمال کیا جاتا ہے، حلم اور بردباری.
حلم جو ہے نا وہ عربی لفظ ہے، بردباری شاید فارسی لفظ ہوگا، تو وہ یوں حلم کے معنی بردباری.
ٹھیک.
اب بردباری یہ بھی ظاہر ہے کہ
مشکل
راز، مشکل ترین ہے، دونوں الفاظ جو ہے نا وہ مشکل ہیں.
اس کا اختیار مل جائے کسی کو، یہ بھی کمال ہے.
ہاں آج کل تو بھائی حلم کہاں ہے، ظلم ہے بس، ہر بات میں ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالی حلم نصیب کرے. حلم یہ علم سمجھتے ہوں گے, عین والا عوام جو ہے نا, علم اور حلم میں فرق ہے.
ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں حلم کا علم عطا فرمائیں,
کاش,
تاکہ یہ الحمدللہ اتنے عاشقان رسول ماشاءاللہ جمع ہوئے ہیں ہمارے مہروی کابینات سے, تو جب اللہ کرے جب ہم لوٹے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ایسا کر دے کہ ہمیں حلم کی نعمت نصیب ہو جائے.
آمین. احیاء العلوم جلد سیوم یعنی تھرڈ میں 535 سے ایک مضمون ہے, تحمل مزاجی کی فضیلت. اس یعنی اس بات کو جان لو کہ تحمل مزاجی غصہ پینے سے افضل ہے, یعنی حلم جو ہے وہ غصہ پینے سے افضل ہے, کیونکہ غصہ پی جانا تحمل سے ماخوذ ہے, نہ نکالا گیا ہے اس سے, جس کا مطلب ہے بتکلف بردبار بننا, نہ بتکلف حلم اختیار کرنا. اور غصہ پینے کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کا غصہ شدید ہوتا ہے, اس سلسلے میں اسے شدید مجاہدے اور ریاضت کی حاجت ہوتی ہے, بہت محنت کرنی پڑتی ہے, جب جا کر یہ غصہ پینے کی عادت بنتی ہے. غصہ پینے میں وہ کامیاب ہوتا ہے جس کا غصہ شدید ہوتا ہے. لیکن جب ایک مدت تک بتکلف اس کی عادت بنائی جائے یعنی غصہ پینے کی, تو اس طرح اس کی عادت پکی ہو جاتی ہے اور وہ غصے کی حالت میں جوش میں نہیں آتا, اور اگر غصہ آ بھی جائے تو اسے غصہ پینے میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی. یہی طبعی بردباری ہے جو عقل کے کمال اور غلبے پر دلالت کرتی ہے. قوت غضب کا ٹوٹ جانا اور کمزور ہونا عقل کے باعث ہوتا ہے, لیکن اس کی ابتدا بتکلف تحمل مزاج ہونے اور غصہ پینے سے ہوتی ہے. بتکلف غصہ پینا یہ بھی اچھا ہے, لیکن جب اس کی عادت پکی ہو جائے اور بغیر کسی محنت کے تو غصے پر قابو کرنا آ جائے تو یہ ہے حلم. اس سے تو اس مضمون سے ہی سمجھ میں آیا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, علم سیکھنے سے آتا ہے, تحمل مزاجی بتکلف برداشت کرنے سے پیدا ہوتی ہے, اور جو بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرے اسے بھلائی دی جاتی ہے, اور جو شر سے بچنا چاہتا ہے اسے بچایا جاتا ہے. اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح علم سیکھنے سے آتا ہے اسی طرح بردباری یعنی حلم کا حصول یعنی حاصل کرنا شروع میں بتکلف حلیم بننے اور بردباری اختیار کرنے سے ہوتا ہے. حلم بھی سیکھنا پڑتا ہے اور اس کو تکلف سے برداشت کرنے قوت کرے قوت پیدا کرے, تو آخر کار جب اس قوت پیدا ہو جائے گی اس میں اور یہ کامیاب ہو جائے گا تب جا کر یہ حلیم ہوگا. یہ حلیم جو کھائی جاتی ہے نا یہ تو لحیم سے بنی ہے, لحیم لحم گوشت کو بولتے ہیں, تو لحیم سے بن کر یہ حلیم بن گئی. لیکن میں حلیم بولنا پسند نہیں کرتا, یہ حلیم اللہ تعالی کا نام ہے تو اس لیے میں اس کو کھچڑا بولتا ہوں, اور اردو میں کھچڑا بھی بولتے ہیں. اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, علم حاصل کرو اور علم کے ساتھ سکون اور بردباری بھی سیکھو, یعنی علم کے ساتھ حلم بھی سیکھو. اپنے اساتذہ اور شاگردوں سے نرمی سے پیش آؤ, اور متکبر علماء میں سے نہ بنو, نہ مغرور تکبر والے علماء میں سے نہ بنو, ورنہ تمہاری جہالت تمہاری بردباری پر غالب آ جائے گی. تو اس کے تحت امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں, اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غرور تکبر ہی غصے میں شدت پیدا کرتے, اور تحمل مزاجی اور نرمی سے روکتے ہیں. غرور و تکبر جو ہے وہ نرمی اور حلم سے روکتا ہے, بردباری سے روکتا ہے. اور بھی کافی ان کی روایتیں میں نے آپ کو
مثالیں اگر آپ کے ذہن میں آتی ہو نا آپ نے جیسا ابھی فرمایا کہ غرور و تکبر یہ حلم و بردباری سے روکتا ہے، اور آپ نے حلم اور بردباری کی کچھ تعریفیں بھی کچھ دیر پہلے بیان فرمائی گئی، جو غصہ پینے کے حوالے سے اور ایک اس کی عادت ہو جاتی ہے، تو آخر غرور و تکبر کے ایسے کون سے معاملات ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے تجربات میں آتے ہیں کہ جس کی وائس ہم حلم اور بردباری سے رہ جاتے ہیں، مال کی وجہ سے یا منصب کی وجہ سے یا کوئی دولت کی وجہ سے یا کوئی اختیارات کی وجہ سے، کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں یا کوئی ایسا مطلب بن جاتا ہے آدمی کا ایسا امیج کہ وہ مطلب بات بات پر پھر وہ شکفا ہو جاتا ہے، لڑ پڑتا ہے یا غصے میں آ جاتا ہے، تو ایسی کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ ایک جنرل عوام کے لیے کیا آپ فرمائیں گے؟
میں نے جو تعریف وہ فائنل تعریف ابھی اس کو نہ سمجھا جائے، جب تک وہ پورا ایک نظر دیکھ کر آدمی ذہن بنا کر غور کر کے بولے نا اس میں، اور ایک دم سے وہ اچانک سوال ہوا اور اس میں
کچھ حلم درگزر سے تو آئے گا نا،
یا کہ اس کے لیے بتکلف کوشش کرے، تو جب حلم ہو گیا یعنی کہ اب غصہ قابو کرنے میں اب اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی،
قوت برداشت پیدا
ہوگی، یہ علم کہلائے گی، اور ورنہ وہ ایک دم دل محسوس کر بازو باز رہ جائے، غصہ آ جاتا آدمی کو، وہ کوشش کرتا ہے، وہ بھی سمجھدار ہو تو کوشش کرتا ہے، ورنہ تو جو منہ پھٹ ہوتے ہیں دو دو ٹکڑے گالیاں نکالتے ہیں یا مارتے ہیں جھاڑتے ہیں، اور جیل کے سریوں کے بھی جو ہوتے ہیں یا عام طور پہ وہ غصے والے ہوتے ہیں، خر دماغ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، تو مار مور کے اور پھاڑ پھوڑ کے پھر روتے ہیں اندر جا کر سریوں کے بھی، جتنے بھی دہشت گرد ہوتے ہیں سب غصے والے، جتنے بھی مطلب ڈاکو چور لٹیرے یہ جنرلی یہ غصے والے ہی ہوتے ہیں، شریف آدمی کو تھوڑی ایسے دندے کرتا ہے اور چوریاں کرتا ہے یا لوٹ مار کرتا ہے یا مسلمانوں سے جھگڑا کرتا ہے یا لڑائی کرتا ہے یا فائرنگ کرتا ہے یا ٹوسا بازی کرتا ہے، یہ غصے والے ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، شریف آدمی ہوگا تو وہ صبر کر لے گا، کوئی مارے گا تو بھی صبر کر لے گا، اور سامنے نہیں مارے گا اس کو، عام طور پہ مطلب ہے کہ جب تک ضرورت نہ ہو اپنا دفاع کرنے کے لیے، جب کوئی واقعی ایسا ہے کہ وہ نہیں اگر اپنی حفاظت کرتا تو وہ جان سے ہی مار ڈالے گا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جنرل بات کر رہا ہوں کہ اس میں جو جھگڑے کی پہل کرتا ہے یا لڑا لڑی کر دیتا ہے یہ سخت غصے والا ہوتا ہے، جو کہ اچھا آدمی نہیں ہے، برا آدمی ہے، اور جو سامنے والا ہے وہ صبر کرے گا، اگر وہ لڑے گا بھی تو اس بات کا خیال رکھے گا کہ انتقام لینے میں وہ حد سے گزر نہ جائے، کہ کہیں یہ ظالم خود نہ بن جائے حد سے گزر کر زیادہ اس پر، جیسے کسی نے مثال کے طور پر ایک گھونسا مارا، اب اس کو دو چار گھونسے رکھ دیے تو یہ حد سے بڑھ گیا نا، ایک گھونسے کا بدلہ تو ایک گھونسا تھا، نہ کئی گھونسے مار دیے اس نے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ کہتے بعض اسلامی بہنیں گھر کی صاف صفائی میں بہت زیادہ منہمک ہوتی ہیں، اس کے لیے ماسی بھی رکھتی ہیں اور سختی سے کام لیتی ہیں، اور صاف صفائی میں ان کی نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، ان کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں.
صفائی تو اچھی چیز ہے، صفائی ہونی بھی چاہیے، لیکن ہر کام میں اعتدال ہو اور شریعت کا لحاظ ہو، شریعت سے ہٹ کر جو بھی کام ہوگا تو پھر وہ برا ہی برا ہو جائے گا، تو اگر وہ معاذ اللہ نمازیں تک قضا کر دیتی ہیں صفائی کے اس میں، تو یہ ذرا پھر یہ صفائی تو برا کام ہو گیا ان کے حق میں، کہ نہ اتنی صفائی کرتی نہ یہ نمازیں قضا ہوتی، اور صفائی میں کوئی اتنے پاپڑ تو نہیں بیلنے پڑتے کہ وہ نمازیں قضا ہو جائیں، تو یہ ہو سکتا ہے کبھی کبھار کسی کا ہوا ہو اور وہ اس میں مشغول ہو کہ اس کو نماز یاد نہ رہی ہو، اب نماز یاد نہ رہی اب گناہگار تو نہیں ہے نا، یاد ہی نہیں رہا، انسان بھول گیا کہ نماز کا ٹائم آیا گزر گیا، تو اب ایسی صورت میں یہ کہ اس کا کفارہ ہی ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت اس کو پڑھ لے نماز کو، ہے قضا اب لیکن گناہ نہیں ہوگا. اب ماسی رکھتے ہیں صفائی کے لیے تو ماسی پر سختی، اب وہ سختی کس درجے کی یہ بھی دیکھا جائے گا، اب ماسی ہے ہی سست تو ماسی کو بولے گا ماسی یہاں سے یہاں تک صفائی آپ کی ڈیوٹی ہے کر لیجئے، یہ اس کو سختی تو نہیں بولیں گے؟
تو بولنے کا انداز تو ہوگا نا.
ذرا اگر انداز دل آزار ہے تو وہ تو بری بات ہے، اور بعض ماسیاں بھی اس کی ہو سکتا عادی ہوں، ناسے بھی عادی ہوتے ہیں، کہ ان کے نزدیک یہ سختی ایسی قابل توجہ نہیں ہوتی. جیسے بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں بعض اوقات، تو بچوں کی صحت پر کوئی اثر پڑتا نہیں ہے. تو اس میں لیکن وہ بندے کو خود احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ انداز گفتگو جو ہے وہ رف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ پیار محبت بھرا. تو ماسی جو کام کر رہی ہے وہ آپ کے لیے نہیں کر رہی، آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہی، وہ تنخواہ کے لیے کر رہی ہے. وہ جانتی ہے اگر میں نہیں کروں گی تو پھر چھٹی ہو جائے گی میری. تو یہ نرمی سے کہنے پر بھی کرے گی، یہ پابند ہے کام کی. تو اب سختی، بے جا سختی، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ظلم کی سرحدوں میں داخل ہو جائے، اور دل آزاری کی صورت میں جہنم کی حقداری ہو جائے. ہے فلاح ہو کامرانی نرمی ہو آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تنویر عطاری حضرت بل سے عرض کر رہا ہوں، مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اور میری ماں کے لیے بھی. حضرت بہت بہت ارمان ہے میرے دل میں، میں پاکستان فیضان مدینہ کراچی میں آؤں، میں آپ کی زیارت کروں اور آپ سے ایک بار گلے ملوں. حضرت پچھلے 7 سال سے میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں، اور میری ماں بھی مدنی چینل دیکھ رہی ہے. حضرت اگر کسی کی ماں ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کو جھاڑنا یا ماں کے ساتھ لڑائی کرنا کہ ایسا مت کیا کرو، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟
اللہ آپ کی، آپ کی امی کی، میری اور ساری امت کی مغفرت فرمائے. اللہ آپ کی حسرت بھی پوری کرے، کبھی آپ کو ایسی کوئی ترکیب بن جائے پاکستان آنے کی، ویزے مل جائیں. آ جاؤ نا، رمضان شریف میں اعتکاف ہوتا ہے یہاں، تو دوسرے ملکوں سے بھی اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں، تو آپ بھی اگر کوئی صورت بن جاتی ہے تو تشریف لے آئیں. اچھا، اب امی کسی کی ماں اگر پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، تو ماں کو نرمی سے، پیار سے، موقع کی مناسبت سے سمجھانے میں تو حرج نہیں ہے. البتہ اس، اب ماں ناجائز کر رہی ہے تو بیٹا ناجائز کیوں کرے؟ کہ اس کو جھاڑے، اس پر سختی اس طرح کی کرے کہ اس کی توہین ہو جائے، اس کا دل دکھے، تو اس کی تو اجازت نہیں ملے گی. ماں کو اس طرح مطلب نہیں سمجھا سکتے. اور سمجھانا تو ویسے بھی نرمی سے ہی اثر کرتا ہے، سختی کرنے میں بعضوں کا ضد پیدا ہو جاتی ہے. تو ماں کا بھی اپنا احترام کرنا ہے، اور وہ ہمسایوں کو بھی ماں کے ظلم سے بچانا ہے. تو اس میں بس وہ حکمت عملی سے ہی کام لینا ہوگا، کہ دونوں طرف سے آپ ثواب کے حقدار بنے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
سوال میرا یہ تھا کہ مطلب ہمارا کاروبار ایسا ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، اور جھوٹ کے بغیر مطلب سامنے والا مطمئن نہیں ہوتا، کتنے ہی ہم سچ بولتے رہیں وہ مطمئن نہیں ہوتا. اس وجہ سے کافی شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور فائدے کے لیے ہم جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اس کا حل بتا دیں کوئی، کس طرح مطلب ڈیل کیا جائے، کس طرح اس کو مطمئن کیا جائے.
وہ ایک بزرگ کا واقعہ فتح رضویہ شریف میں، کہ ان کو کسی نے، وہ کوئی سی گورنمنٹ جاب کرتے تھے، کوئی شخص گورنمنٹ جاب کرتا تھا اس وقت. ہم گورنمنٹ جاب ہی ہمارا یہ آج کی وہ نے حکومتی کوئی اس کی نوکری تھی، ملازمت تھی جو جائز نہیں تھی اس کے لیے. اس بزرگ نے اس کو منع کیا، تو اس نے کہا کہ پھر میرے بال بچے کیا کھائیں گے، میں کیا کھاؤں گا، میرا تو روزی یہی ہے. تو اس پر اس بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو دیکھو یہ کیا کہتا ہے کہ اللہ اس کے بغیر روزی دے ہی نہیں سکتا تو اس لیے حرام کھا رہا ہے. میں اس کو یوں چوٹ لگانے کے لیے اس بزرگ نے یہ انداز اختیار کیا تو وہ میں آپ کی طرف ٹرانسفر کرتا ہوں کیونکہ آپ نے بولا کہ جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. یہ جو سچ بولتے ہیں یہ کہاں سے جیتے؟ یہ خالی ہوا سانس لے کر زندہ ہیں خالی. کیا وہ کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام نے ذرہ ذرہ حلال ہی استعمال فرمایا، حرام کبھی بھی ان کے مبارک پیٹ میں نہیں گیا نہ مبارک بدن پہ آیا، ہمیشہ سراپا حلال. اولیاء کرام حلال، صحابہ کرام حلال، اب بھی جو اللہ کے نیک بندے وہ حلال. تو یہ آپ نے کیسی بات کر دی، میرا گزارا ہی نہیں ہے جھوٹ کے بغیر، ایسا نہیں ہے بھائی. آپ سچی توبہ کریں، جو تلافی اگر واجب ہے تو وہ بھی کریں، حقوق آتے ہیں لوگوں کے وہ بھی ادا کریں، اور سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے روزی کے سامان کرے گا.
سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے واپس سوال ہوا تھا تو آپ نے یہی والی آیت پڑھی تھی، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راہ کھول دیتا ہے، ویرزقه من حیث لا یحتسب، اور اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کو کافی ہے.
جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو اس کے لیے کافی ہے. تو مسلمان کو یہ سوچنا بھی نہیں ہے کہ میں گناہ کے بغیر روزی نہیں کما سکوں گا، وہ خیر الرازقین ہے. جب تک اس نے ہمیں زندہ رکھنا منظور فرمایا، روزی بھی اس کے ذمہ کرم پر ہے، وہ ہمیں عطا فرمائے گا. تو اس لیے وہ فوری طور پر توبہ کریں اپنے اس قول سے، ان باتوں سے، اور سچائی پر آ جائیں اور سانچ کو آنچ نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو روزی ملے گی اور ضرور ملے گی. ہو سکتا ہے کچھ آزمائش بھی آئے لیکن روزی ملے گی. ہمت کیجئے اور جھوٹ سے بچیے، جھوٹ کی اجازت نہیں ملے گی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدق یعنی سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے. اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کذاب یعنی بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور حدیث شریف بھی سنیے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور وہ باطل ہے یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا. اور جس نے جھگڑا کرنا چھوڑا اور وہ حق پر ہے، یعنی باوجود حق ہونے پر، یعنی باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا نہیں کرتا، اس کے لیے وسطے جنت یعنی جنت کے سینٹر میں مکان بنایا جائے گا. اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے، اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جھوٹ کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، اور وہ جو سچا تاجر ہے اس کے تو اپنے فضائل ہیں. چنانچہ حسن اخلاق کے فیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا امانت دار تاجر، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. شاہ ابرار، ہم غریبوں کے غم خار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سچا تاجر یعنی وہ سچا بزنس مین قیامت کے دن عرش کے سائے کے تلے ہوگا. صلو علی الحبیب.
میں جھوٹ نہ بولوں کبھی گالی نہ نکالوں میرے اللہ، میں جھوٹ نہ بولوں کبھی گالی نہ نکالوں، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام ارشاد اللہ بچ، ضلع احزاباد پنجاب سے بول رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ سنا ہے کہ بے نمازی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے بارے میں کچھ مدنی قول عطا کریں.
ایسا نہیں ہے کہ بے نمازی کی کوئی دعا قبول ہو ہی نہ، بے نمازی کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے، بلکہ جیسے کہ کسی کافر پر ظلم ہو تو اس کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، جانور پر ظلم ہو تو اس کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، ہر ہر صورت میں بے نمازی کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. ایسا تو مجھے یاد نہیں پڑتا، میں نے کہیں پڑھا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد دلاور حسین سلطانی عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بیٹھ کر نفل پڑھنے سے کیا آدھا ثواب ملتا ہے؟ زید کہتا ہے کہ بیٹھ کر نفل پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا بھی ہو لیکن پھر بھی بیٹھ کر پڑھنے چاہیے کیونکہ یہ آقا کی سنت ہے. برائے مہربانی اس کی تفصیل ہم سب کو جواب عنایت فرمائے.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو بیٹھ کر نفل پڑھنے کی روایت ہے نا، تو وہ ان کے خصائص میں سے. ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر بغیر مجبوری کے ہم بیٹھ کر نفل پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا، ابھی ہمارے لیے سنت نہیں ہے نا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بغیر افطار کے مسلسل روزے رکھے، سوم وصال جس کو بولتے ہیں، تو ہمیں تھوڑی رکھنے کی اس میں کہ ہم بھی رکھیں اس کو سوم وصال. صحابہ کرام علیہ رضوان نے باز نے یہ رکھے روزے سرکار کو دیکھ کر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کمزور پڑ گئے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ اس میں یہ ہے کہ مجھے اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے. یہ تو اس طرح مطلب یہ کہ ہر وہ کام جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ ہمیں کرنے کی ہر صورت میں اجازت نہیں ہوتی، جس کام کی اجازت ہوتی وہی کر سکتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کی، 11 بیویاں، ازواج مطہرات. اب کیا بولو گے کہ سنت ہے؟ ہرگز نہیں بول سکتے. ظاہر ہے کہ وہ تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے، خصوصیات میں سے، اسپیشلٹی شاید اس کو بولتے ہیں، خصوصیت. ہمارے لیے اجازت نہیں ہے. تو بیٹھ کر پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، نفل آدھا ثواب ہو جائے گا اور مجبوری نہ ہو تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.